أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فقال الله تعالى في مقام آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا اس دنیا میں آ جانا آسان، مگر صحیح معنوں میں انسان بننا بڑا مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتا پاتا ہے. انسان کو انسان بننے کے لیے تعلیم کی بھی ضرورت، تربیت کی بھی ضرورت. اس نیت کو سامنے رکھتے ہوئے عورتوں کے لیے یہ تربیتی مجالس کا انعقاد اللہ کا نام لے کے ہم نے شروع کیا ہے. ان مجالس کا مقصد تربیتی باتیں، تربیت ہے، اور اس کے دوران مختلف مضامین جو انسان کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں؟ اللہ تعالی کے نزدیک انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی بڑی قیمت ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص کافر ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، 100 سال کا گناہگار ہے، گناہوں والی زندگی ہے، بغاوت والی زندگی ہے، ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے، چند الفاظ کہہ دیتا ہے، ان الفاظ کی وہ قیمت ہے اللہ کے یہاں کہ جب وہ انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ پھر 100 سال کے گناہ بھی معاف. اللہ کے دشمنوں میں پہلے لکھا جاتا تھا، اب اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا. پہلے اللہ سے باغی ہوتا تھا، اب اللہ سے محبت کرنے والا تصور کیا جاتا ہے. تو چھوٹے سے لفظ، چند کلمے، مگر اللہ کے یہاں اس کا یہ مقام. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے لیے ایک عورت نکاح سے پہلے اجنبی عورت، اس کو دیکھنا حرام، اس سے بات کرنا حرام، اس کے قریب جانا حرام، مگر دو لفظ کہے قبول کرنے کے بارے میں، اس قبول کرنے کے بعد، دو الفاظ کہنے کے بعد، وہ عورت جو کہ پہلے اجنبیہ تھی اب شریک حیات ہو گئی، اب زندگی کی ساتھی ہو گئی، سب سے زیادہ قریب شخصیت بن گئی، اور یہ اللہ کی جانب سے ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت. 20 سال، 35 سال میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے طلاق کا، اور اس لفظ کی اتنی اہمیت اللہ کے یہاں کہ بچوں والے ہیں، 25 سال، 30 سال ساتھ زندگی گزاری، شریک حیات رہے، ہر فیصلے کو مل کر کرنے والے رہے، مل جل کر ایک ہی گھر میں زندگی گزارنے والے تھے، دو الفاظ کہنے تھے کہ ان الفاظ کی وجہ سے وہ جو کہ شریک حیات تھے اب آپس میں اجنبی ہو گئے. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت ہے. جو کلمات ہمارے زبان سے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالی ہمارے نامۂ اعمال میں لکھ لیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, نہیں کہتے ہو تم کوئی بات مگر ایک فرشتہ نگہبان اس بات کو لکھ لیتا ہے. تو ہر بات جو ہماری زبان سے نکلتی ہے اس کا ایک وزن ہے, اس کی ایک اہمیت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ضروری کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہیں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, کہیں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا, کہیں ہماری بات ایسی تو نہیں جو کہ کلمات کفر میں تسلیم کی جائے, کہیں ہم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے وہ چیز جو کہ اصل میں ہے نہیں, ہم اپنی زبان سے اس کو ظاہر تو نہیں کر رہے. اللہ تعالی نے جھوٹ بولنے والے پہ اپنی لعنت کا اظہار فرمایا, لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا, یعنی کہ جو زبان جھوٹ سے بچ جاتی ہے, اس زبان سے نکلی ہوئی دعا بھی اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی. تو جس زبان میں جھوٹ نہیں وہ زبان اللہ کے ہاں قابل قبول. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسی چیز نکل نہ جائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو جائے, کسی کے لیے تانا نہ نکل جائے, کسی کا دل دکھانے والی بات نہ ہو جائے, کسی کا مذاق نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم, کہ نہیں مذاق اڑائے کوئی ایک شخص دوسرے شخص کا, ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا شخص مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. آگے فرمایا ولا نساء من نساء, اور کوئی ایک عورت بھی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورت پہلی سے بہتر ہو. تو دیکھیے یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں. زبان کو ٹر ٹر چلاتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے, کمال تو یہ ہے کہ انسان زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے, زبان کو زیادہ تر خاموش رکھے, ضرورت کے وقت زبان کا استعمال کرے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ زبان کے بارے میں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جرمہ صغیرن و جرمہ کبیرن, کہ اس کی جو سائز ہے یہ تو تھوڑی ہے, جرمہ صغیرن, کہ اس کی سائز چھوٹی ہے, چھوٹی سی چیز ہے. و جرمہ کبیرن, اور اس کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا. اسی زبان سے انسان غیبت کرتا ہے. حدیث پاک میں آیا الغیبت اشد من الزنا, یہ غیبت جو ہے یہ تو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو خارج ہوتی ہے کہ اس بو کی وجہ سے نیکی والے فرشتے جو ہیں اس انسان سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. یہی زبان ہوتی ہے جو انسان سے چغل خوری کرواتی ہے, اور یہی زبان ہوتی ہے جو انسان سے بہتان تراشی کرواتی ہے, یہی زبان ہوتی ہے جو انسان سے دل آزاری کرواتی ہے. دل آزاری کیا ہے کہ انسان دوسروں کے دل کو دکھائے, زبان سے ایسی بات کرے کہ دوسرا مغموم ہو جائے, دوسرے کے دل میں چین نہ رہے. جیسے کہ تلوار ہوتی ہے نا, وہ تلوار جو ہے اس کا وار انسان کے جسم پر ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ زبان جو ہوتی ہے اس کا وار انسان کے دل پر ہوتا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری, بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری, اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری. تو انسان جب کسی کے دل کو دکھاتا ہے تو پھر وہ گویا کہ اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. فرمایا ما بین لحیہ, اور دوسرا فرمایا ما بین رجلیہ. ما بین لحیہ کہ وہ ایک عضو تو وہ ہے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان, یعنی کہ زبان, اگر کوئی زبان کا صحیح استعمال کی ضمانت دے گا اس کے لیے بھی جنت, اور دوسرا فرمایا ما بین رجلیہ اور جو اس کے دونوں رانوں کے بیچ میں ہے اس کی صحیح استعمال کی ضمانت دے گا اس کے لیے بھی جنت ہے. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو انسان زبان کا اور شرمگاہ کا استعمال صحیح کرے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. دیکھیے یہ جو انسان کی زبان ہے یہ دو جبڑوں کے بیچ میں ہے, اس کو ڈبل پروٹیکشن حاصل ہے. کس طرح؟ دو ایسے کورز ہیں جس کے پیچھے جا کے زبان آتی ہے. پہلے تو دو ہونٹوں کے کور ہیں اور پھر دو دانتوں کے کور ہیں. دو تو دانتوں سے پہلے ہونٹ کھلتے ہیں پھر دانت کھلتے ہیں پھر جا کے زبان کی باری آتی ہے کہ پھر زبان کھلتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو کھلنے سے پہلے اس کے لیے دو پروٹیکشن رکھ دیے. اسی طرح شرمگاہ کے لیے بھی دو پروٹیکشن. عام جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان پر ایک کپڑا ہوتا ہے, انسان کی شرمگاہ پر دو کپڑے ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ایسی کہ جب انسان ان کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ بندہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے لیے جنت کی ضمانت دی. تو یہ ہمارے لیے ضروری کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے زبان سے کیا نکلتا ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ زبان سے جو نکلے وہ اچھا نکلے, اگر اچھا نہیں نکل سکتا تو زبان کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور پکڑ کے فرماتے تھے کہ یہ وہ زبان ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. آج یہ زبان پتہ نہیں کیا کیا بول جاتی ہے, کس کس کو بول جاتی ہے, کس کس موقع پہ بول جاتی ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس زبان کا صحیح استعمال آ گیا. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو, کہ جس کی خاموشی میں بھی اللہ کی طرف توجہ اور جس کی گفتگو وہ بھی اللہ کی طرف توجہ دلانے والی گفتگو ہو. حضرت خواجہ واقی باللہ رحمت اللہ علیہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ کم گو ہوتے, زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے. کسی نے آ کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. حضرت نے عجیب بات فرمائی, سونے کی سیاہی سے لکھنے والی بات. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ہماری خاموشی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو ہمارے الفاظ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا بزرگوں کے نزدیک کی خاموشی ایک بڑی نعمت ہے, ایک بڑی چیز ہے. تو خاموشی جو ہے وہ کئی مرتبہ بہترین جواب بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ خاوند ہو یا کوئی اور شخص ہو اور وہ کوئی بات ذرا سی کر دے تو آگے سے بس زبان درازی شروع, زبان کو چلانا شروع. بلکہ ضروری یہ ہے کہ انسان سوچے سمجھے, تربیت کا پہلو نکالے اور تربیت کی نیت سے پھر زبان کو استعمال کرے. فوراً زبان کا استعمال کرنا تو اپنے غصے کو بس باہر نکالنے والی بات ہوئی, اس سے معاملات اور خراب, اس سے کوئی تربیت بھی نہیں, بس اپنے غصے کو وینٹ کرنے والی بات ہے, اپنے غصے کو نکالنے والی بات. جس انسان کے دل میں یہ ہے کہ ہاں اگر کسی نے مجھ سے کوئی غلط بات کی یا کوئی دل دکھانے والی بات کی تو اب ٹر ٹر زبان نہ استعمال کروں, اس کو اس طرح ترغیب سے بات کروں، اس موقع پر بات کروں کہ اس بات کا اس کے دل پر اثر ہو جائے. اس کو کہتے ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال. کئی مرتبہ خاموشی ہی بڑا جواب ہوتی ہے، خاموشی ہی بڑا جواب ہوتا ہے، خاموشی کے ذریعے سے ہی پیغام مل جاتا ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش. تو خاموشی عقل مندی کی دلیل. ہر وقت بات کرتے رہنا، ہر وقت اٹر کرتے رہنا، ہر موقع پر فوراً جواب دینا، بغیر سوچے سمجھے جواب دینا، یہ بے وقوفی کی دلیل. پاؤں کی ایک لغزش ہوتی ہے، ایک زبان کی لغزش ہوتی ہے. پاؤں کی لغزش سے ہونے والے جو زخم ہوتے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، زبان کی لغزش سے ہونے والے زخم کئی مرتبہ زندگی بھر مندمل نہیں. تو اس لیے زبان کا استعمال جو ہے اس کو دیکھ کر کرنا ضروری. انسان دیکھے کہ میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. ایک نوجوان تھا، فحش کلامی کر رہا تھا، گندی باتیں کر رہا تھا. ایک بزرگ نے سن لیا تو فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے نام کیسا خط بھیج رہا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا کہ تیری زبان سے جو جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ الفاظ ایک فرشتہ لکھ رہا ہے، یہ گویا کہ تو اپنا خط اللہ کے یہاں بھیج رہا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، نہیں نکلتا تمہاری زبان سے کوئی الفاظ مگر ایک فرشتہ ان الفاظ کو لکھ رہا ہوتا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ گویا کہ اللہ کے نام ایک خط ہے. ہم اللہ رب العزت کے حضور کیسا خط بھیج رہے ہوتے ہیں؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ زبان خراب نہیں ہوتی، یہ دل ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ دل کی مثال ہنڈیا کی ہے اور زبان کی مثال چمچے کی ہے. جو ہنڈیا میں پک رہا ہوتا ہے وہی چمچے پر آ رہا ہوتا ہے. تو جب زبان سے گندی باتیں نکلتی ہیں، غیبت نکلتی ہے، جھوٹ نکلتی ہے، اس طرح کی برائیاں زبان سے تانا زنی ہوتی ہے، زبان سے دوسروں کے دل دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ ابھی دل میں یہ برائیاں موجود ہیں. یہ صرف زبان تک برائیاں محدود نہیں، یہ برائیاں اصل دل کی برائیاں ہیں. تو جو جس بندے کو اقوال میں احتیاط نصیب نہیں ہوگا، جس بندے کو اپنے قول میں، اپنے الفاظ میں احتیاط نہیں ہوگا، اس کو پھر اپنے احوال میں بھی احتیاط نہیں ہوگا. جس بندے کے قول صحیح نہیں ہوں گے، اس بندے کے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے. عورت کی زبان جو ہے اس کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی. عورتوں کو زبان پہ قابو نہیں اور مردوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں. عورت کی زبان تیز چلتی ہے، مرد اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے میں تاخیر نہیں کرتے، استعمال کرنے میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. تو عورتوں کی جو کمزوری وہ زبان ہے اور مردوں کی کمزوری اپنے ہاتھ اور طاقت کا استعمال ہے. کئی مرتبہ مردوں کو ایسا دیکھا گیا کہ عورت نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی تو فوراً اس کو لپک پڑے، مارنے لگے. جو مرد ایسے کرتے ہیں ان مردوں کو اللہ تعالی کی طرف سے نفرت کا پیغام ہے، ان کی زندگی مت سکون ہوتی ہے. اور جو عورتیں زبان کو استعمال اس طرح کرتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر خوب زبان کا استعمال کرتی ہیں، ان کی طرف بھی اللہ تعالی کی ناراضگی ہے. دیکھیے، تلوار کا وار جو ہوتا ہے وہ جسم پر ہوتا ہے، زبان کا وار جو ہوتا ہے وہ دل پر ہوتا ہے. تو اس زبان کا صحیح استعمال جو کر لیتا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو سکھی بنا لیتا ہے. ہم زبان سے جھوٹ بول کر سب کو راضی کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ زبان سے ہم جھوٹ بولیں گے, خاوند بھی خوش ہو جائے گا, والدین بھی خوش ہو جائیں گے, بچے بھی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نہیں کریں گے, مگر سچ کا بول بالا ہے. جھوٹ جتنا بھی تیز آگے نکلے, سچ جو ہے وہ جھوٹ کو پکڑ لیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, آپ نے ارشاد فرمایا المرء تحت لسانہ, کہ آدمی جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ اصل آدمی کی پہچان جو ہے وہ جب زبان کھولتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی کیا ہے, جھوٹا ہے, سچا ہے, اخلاق والا ہے, بد اخلاق ہے, اللہ کے قریب ہے, اللہ سے دور ہے. جب وہ زبان کھولتا ہے تب اس کی ان باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے عقل مند جو ہے وہ سوچ کر بولتا ہے, اور بے وقوف جو ہے وہ بول کر سوچتا ہے. مشائخ نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو, کہ پہلے جو بات کرنا چاہ رہے ہو اس کے بارے میں سوچو کہ اس بات کے اثرات کس پر ہوں گے اور کہاں تک ہوں گے, اور پھر اس کے بعد اس بات کو ظاہر کرو. ضروری نہیں ہے کہ انسان بس ٹر ٹر کرتا جائے, جیسے موقع ملا کسی نے کوئی طبیعت کے خلاف بات کر دی اور آگے سے آپ اس کو سنا دو. ایسا جو کرتا ہے وہ گویا کہ بے وقوفی کر رہا ہوتا ہے. موقع پہ جو بات کہی جاتی ہے اس بات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, بلکہ موقع پہ جو بات کہی گئی, صحیح موقع پہ صحیح بات اگر کہی جائے تو وہ سونے کی دلی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. چنانچہ صوبہ پنجاب میں ایک عورت تھی, نیک عورت تھی, دیندار تھی, اور اس کا خاوند بھی مالدار تھا. ان کے گھر کے قریب بسوں کا ایک اڈا تھا, بسیں آتی چلے جاتی, وہاں مسافروں کے لیے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. رات کئی مرتبہ دیر ہو جاتی, پھر آگے مسافروں کو بس نہ ملتی, تو کئی مرتبہ مسافر روڈ پر ہی بیٹھ جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بارش ہوتی, سخت سردی ہوتی, یا ایسی کوئی چیز ہوتی تو اس وقت پھر مسافروں کو بڑی تکلیف ہوتی رات بھر روڈ پر گزارنے میں. عورت کیونکہ نیک تھی, اس کو اندازہ تھا کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہیں. اس نے اپنے خاوند سے کہا, دیکھو اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, کیوں نہ ہم اس بسوں کی جگہ پر سڑک پر ایک مسافر خانہ چھوٹا سا بنا لیں, جو لوگ باہر ٹھٹر رہے ہوتے ہیں سردی میں یا بارش ہو رہی ہوتی ہے, ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مل جائے. خاوند نے بیوی کی بات مان لی, اور نیک بیوی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ خاوند کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی نیکی پر باندھ دیتی ہے, نیکی کی طرف ترغیب دیتی ہے. نیک بیوی وہ نہیں ہوتی جو خاوند سے یہ ریکویسٹ کرے کہ جی تاج محل بنا دو, یا خاوند سے یہ ریکویسٹ کرے کہ جی کوئی اور شالیمار باغ بنا دو. نیک بیوی کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے نیکی کے کاموں میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. جیسے کہ زبیدہ خاتون تھی, خاوند جو تھا وقت کا بادشاہ تھا, وقت کے بادشاہ نے بیوی سے کہا کہ جی بتا جو تیری خواہش ہوگی وہ میں پوری کر دوں گا. بیوی بھی نیک تھی, آگے سے اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ عراق میں جو دریائے فرات ہے وہاں سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنا دی جائے. حاجی لوگ جو حج پہ جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, حاجی جو ہیں اس نہر کے سے پانی پیئیں گے, اور پھر کئی حاجی جو ہیں وہ راستے میں فوت ہو جاتے ہیں, اگر یہ پانی مل جائے گا تو حاجی بھی زندہ رہیں گے اور جانور بھی زندہ رہیں گے. اب دیکھیے کیسی زبردست خواہش کی, لاکھوں حاجیوں نے اس نہر سے پانی پیا, لاکھوں جانور جو حج کے لیے جاتے ادھر جن کو حج پر قربان کرنا ہوتا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو اس عورت نے اپنی نیکی کی وجہ سے زبردست جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا, زبردست طریقے کا اس نے سودا کر لیا. تو یہ عورت بھی نیک تھی, خاوند کو کہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال پیسہ ہے کیوں نہ ہم ایک مسافر خانہ بنا لیں، یہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں رات کو ٹھٹھرتے ہیں ان کو کوئی جگہ مل جائے گی۔ خاوند نے بات مان لی اور اس کو وہاں پہ مسافر خانہ بنا لیا۔ تھوڑے دن بعد اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ خاوند جو مجھے جیب خرچ دیتا ہے وہ کافی سارا بچ جاتا ہے، کیوں نہ میں اس کو ان مسافروں کے چائے پانی کا کوئی بندوبست پہ لگا دوں۔ چنانچہ اب جو مسافر رات کو ٹھہر جاتے یا دن میں ٹھہرتے، اس عورت نے ان کے لیے کچھ چائے پانی کا بندوبست بھی کر دیا۔ اب وہ مسافر بڑے خوش ہوتے، بہت ان کو دعائیں دیتے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ماشاءاللہ کسی ایک عورت نے یہ کام کیا اور اس سے اتنا زیادہ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی، مخلوق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب اس عورت نے سنا کہ لوگ اتنے خوش ہیں، اتنی اسے دعائیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نے خوشی لے لی اور برکتیں زندگی میں آ گئی، تو اب اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ میری ایک اور بات مان لیجئے۔ خاوند نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اور دیتے ہیں، کیوں نہ ہم ان مسافروں کے لیے کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیں۔ خاوند کو بر موقع یہ بات کہی، خاوند کو یہ بات اچھی لگی، ترغیب اچھی لگی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب مسافر بہت ہی خوش، بہت ہی زیادہ اس کو دعائیں ملتی، بہت ہی زیادہ مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا، ایک جیسے جگہ بن گئی تھی، لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ بن گیا۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو اس خاوند کے دوست تھے، انہوں نے خیر خواہ بننے کے لیے آ کے یہ کہا، اصل تو خیر خواہ تو نہیں تھے، بدخواہ ہی تھے، انسانی روپ میں شیطان جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے آ کے کہا کہ یہ تم نے کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، ایسے جائل اجاڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کھانا پینا دے رہے ہوتے ہیں، لوگ جان بوجھ کے ان مسافر خانوں میں آ جاتے ہیں کہ مفت کا کھانا ہوتا ہے، کیا تم نے یہ کر دیا، اس طرح تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ اتنی اس کو سنائی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بس یہ کھانے پینے کا سلسلہ جو ہے میں نے ختم کر دینا۔ چنانچہ کھانے پینے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب بیوی نے جب یہ بات سنی تو اسے بڑا صدمہ ہوا، بڑا ہی غم ہوا، مگر زبان کا صحیح استعمال جانتی تھی، خاوند کو اس پر کچھ نہ کہا، خاموش ہو گئی، نہ محبت میں کمی کی، نہ اس کو زبان سے کچھ سنایا، بلکہ اپنے ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی کہ کس طرح میں خاوند سے بات کروں۔ چنانچہ کافی دن تک خاموش رہی۔ کافی دنوں بعد خاوند نے کہا کہ چلو آؤ زمینوں پہ آج چلتے ہیں، تو وہ بیوی کو لے کر زمینوں پہ گیا۔ زمینوں میں ایک کنواں تھا، بیوی جو ہے وہ کنویں کے پاس چلی گئی، کافی دیر کنویں پہ کھڑی رہی، حتیٰ کہ واپسی کا وقت ہو گیا۔ خاوند نے کہا کہ چلو بھائی چلتے ہیں، بیوی نے کہا اچھا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ پھر خاوند نے کہا کہ بھائی چلتے ہیں، اس نے پھر کہا کہ جی ٹھہر جائیں، حتیٰ کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کے پاس کنویں کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں نہیں واپس آنے کے لیے تیار، اتنی دیر اس کنویں پر ہی گزار دی۔ اس وقت بیوی کہتی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ کنواں ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، ڈولیں بھر بھر کے پانی نکالتے ہیں اور پانی کی سطح جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی۔ تو خاوند نے کہا اچھا اتنا ہی مسئلہ تھا، اللہ کی مندی، لوگ پانی نکالتے ہیں اس میں سے، اللہ تعالیٰ نیچے سے اور پانی بھیج دیتے ہیں، تو یہی تو کنواں ہوتا ہے کہ انسان ڈول نکالے پانی کی اور پانی پھر نیچے سے آ جائے، پانی کی سطح کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو بیوی نے جب یہ شوہر نے جب یہ بات کی تو بیوی نے اس کو کہا کہ دیکھو ہم نے بھی ایک کنواں کھولا تھا، آپ نے اس کنویں کو کیوں بند کر دیا؟ خاوند نے جب یہ سنا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کنویں سے مراد وہی جو کھانے پینے کا سلسلہ مسافروں والا تھا۔ ایسی ترغیب سے، ترتیب سے، ایسی اچھی طرح سے بیوی نے یہ بات کی کہ خاوند کے دل پہ جا کے لگی کہ واقعی وہ بھی ایک کنواں تھا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، ضرورتیں پوری ہوتی تھی، ان کی ضرورت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ خوش ہوتے تھے، مال پیسے میں کبھی اس کی وجہ سے کمی نہیں آئی. تو جب بیوی نے اس انداز سے بات کی تو خاوند کے دل کو بات کر, خاوند نے پھر اس بات کو سنتے ہی فیصلہ کر لیا کہ ہاں وہ ایک کنواں ہی تھا اور اس کنویں کو بند نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ وقت پہ کہی گئی, بر موقع کہی گئی اتنی خوبصورت بات کو خاوند نے سن کر وہ کنویں کو پھر جاری کر دیا. اگر بیوی بدگمان ہوتی اور لڑائی شروع کر دیتی تو کنواں بھی جاری نہ ہوتا اور میاں بیوی میں تعلقات بھی خراب ہو جاتے. تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو زبان کا استعمال صحیح کرتی ہیں, موقع ڈھونڈ کے صحیح وقت پہ صحیح بات کرتی ہیں تاکہ تربیت ہو جائے, ترغیب ہو جائے, یہ نہ کہ اپنا غصہ بس نکال دیا اور بات کر دی. کوئی بات اپنے ذہن کے موافق نہ آئی تو بس غصہ نکال دیا. یہ اچھی بیویوں کی خاصیت ہوتی ہے. بلکہ آج تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو خاوندوں کو کہتی ہے کہ یہ بات نہیں مانو گے تو میں اپنے بھائی سے کہوں گی, وہ آ کے تمہیں ڈانٹے گا, یا اپنے والد سے کہوں گی وہ آ کے تمہیں ڈانٹیں گے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو عورت اس طرح کہتی ہے نا کہ میں اپنے بھائی سے کہوں گی وہ تجھے ڈانٹے گا, یا بھائی کو یا خاوند کو یا والد کو کہے کہ جی خاوند کو ڈانٹو, وہ عورت جو ہے وہ بے وقوف عورت ہوتی ہے. بلکہ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ عورت پرلے درجے کی بے وقوف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ڈانٹ پڑوائے گی خاوند کو تو خاوند نے تو پھر کبھی بھی سیدھا نہیں ہونا, جو ہونے کی امید ہے اس کو بھی بھول جائے. اور اس تیسرے بندے کو میاں بیوی کے درمیان ڈالنا جو ہے وہ پھر انسان کی میاں اور بیوی کی زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے, اچھی ازدواجی زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے. تو میاں اور بیوی کو چاہیے کہ گھر کے مسئلے آپس میں ہی طے کریں, کسی تیسرے بندے کو گھر کے معاملات میں ڈالنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی کوئی بری عادت ہے تو اس میں بیوی کو چاہیے کہ صبر کرے, اچھی تدبیر کرے, موقع محل پہ ترغیب کی بات کرے, خاوند کو ترغیبی جگہوں پہ جانے کی ترغیب کرے, تربیتی جگہوں پہ جانے کی ترغیب کرے, نہ کہ لڑائی جھگڑا گھر میں رکھے, خود بھی بد سکون ہو اور خاوند بھی بد سکون ہو. یہ عورتیں جو غصے میں آ کے بد دعائیں کرتی ہیں, بری باتیں کرتی ہیں, یہ نقصان اٹھاتی ہیں. جو عورتیں صبر و تحمل کرتی ہیں دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں, آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں. حدیث پاک میں آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو خاوند کی کسی بات پر صبر کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا اجر عطا فرمائے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی, جلد غصہ کر دیتی تھی, خاوند سے بھی غصہ کرتی, بچے بھی کوئی بات نہ مانتے تو فوراً غصہ کر دیتی. حتیٰ کہ ایک چھوٹا بچہ تھا, وہ بچہ جو ہے بیمار ہو گیا, رات کو سونے نہیں دیتا اور جگاتا رہتا, روتا رہتا, حتیٰ کہ اس نے غصے میں آ کے اس بچے کو بدوا دی کہ تو سو ہی جاتا, یعنی کہ تو مر ہی جاتا تو اچھا ہوتا. اب اس نے بدوا کر دی اور ماں جو بچوں کے حق میں دعا کرتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالی کی پکڑ آ گئی. اس وقت تو بچہ ٹھیک ہو گیا, عین اس وقت جب بچہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا, تعلیم بھی پوری ہو گئی اور کمانے بھی لگا تھا, اس عین شباب کے وقت میں اس کا جب رشتہ بھی طے ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو موت دی. تو کئی مرتبہ غصے میں آ کے بد دعائیں عورتیں کر جاتی ہیں, بچوں کے لیے, خاوندوں کے لیے, قریبی رشتہ داروں کے لیے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے. تو برائی کا جواب برائی سے نہیں, بلکہ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن, تم برائی کو دور کرو اچھائی کے ساتھ. دیکھیے چھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, چھ چیزیں ایسی جو اللہ کو ناپسند. ایک ہے اونچی آنکھیں, اونچی آنکھیں وہ آنکھیں جو جھکتی نہیں ہے نامحرم کی طرف اٹھ جاتی ہیں. مردوں کو بھی نامحرم سے آنکھیں بچانے کا حکم ہے اور عورتوں کو بھی قرآن پاک میں نامحرم سے آنکھیں بچانے کا حکم. وہ آنکھیں جو ادھر ادھر اٹھتی ہیں وہ اللہ کو ناپسند. دوسری جو چیز اللہ کو ناپسند وہ ہے جھوٹی زبان. وہ زبان جس سے جھوٹ نکلتا ہے وہ زبان اللہ کو ناپسند. ایک جھوٹ نکلتا ہے اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے پھر اور بھی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں ایسے روگ پال لیتی ہیں کہ ہر وقت جھوٹ بولنا پڑتا ہے. والدین سے بھی جھوٹ, بھائی بہنوں سے بھی جھوٹ, حتیٰ کہ زندگی جھوٹ میں گزر رہی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا کچھ لوگ اتنا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ہی اللہ تعالیٰ ان کا نام جھوٹوں کے دفتر میں لکھ لیتے ہیں. تو جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند وہ جھوٹی زبان ہے. زبان میں سچائی ہو وہ زبان اللہ کو پسند. عقل کہتی ہوگی کہ ہاں جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے, مگر اگر انسان اللہ کے حکموں کو دیکھے اور اس پر عمل کر لے اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے. اور تیسری چیز جو اللہ کو ناپسند وہ برے منصوبے بنانے والا دل, گناہوں والے منصوبے بنانے کا دل. یعنی فلاں نہیں ہوگا تو یہ کام کر لوں گی اور فلاں نہیں ہوگا تو یہ کام کر لوں گی, اس کے سامنے یہ نہیں کرنا اور اس کے سامنے یہ نہیں کرنا. یہ جو برے منصوبے بن رہے ہوتے ہیں نا کہ اس موقع پہ میں اپنا یہ گناہ کر لوں گی اور اس موقع پہ یہ گناہ کر لوں گی, یہ چیز بھی اللہ کو سخت ناپسند. سختی سے اللہ تعالی کی ناپسندگی آئی. اور چوتھی چیز جو اللہ کو ناپسند وہ ہے برائی کی طرف چلنے والے قدم. برائی کی طرف چلنے والے قدم, جب انسان برائی کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے وہ قدم اللہ تعالیٰ کے لیے سخت ناپسند. اور اسی طرح جب نیکی کی طرف قدم بڑھتے ہیں وہ قدم اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مقبول قدم. جب کوئی انسان دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے ان قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جو شخص مسجد میں جانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے ہر قدم پر اس کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جاتے تھے, دور رہنے کی کوشش کرتے تاکہ مسجد جانے میں ہمارے زیادہ قدم استعمال. تو وہ قدم جو برائی کی طرف اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ ناپسند ہے جو بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ ہوتے ہیں. اس میں کئی مرد ایسے ملوث ہیں کہ خاوند بیویاں جو ہیں خدمت گزار بھی ہیں, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں, اس کے دیے ہوئے گھر میں جو ماحول ہے اس کو برت بھی رہی ہیں, اس کے باوجود خاوند کو کوئی چیز پسند نہ آئے وہ اپنے ہاتھ کو بیوی پہ اٹھاتا ہے. ایسا ہاتھ اللہ کے یہاں بالکل ناپسند ہے. اور چھٹی چیز, جدائی ڈالنے والا انسان. وہ انسان جو کہ دو قریبی رشتے داروں میں جدائی ڈال دے, جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان رشتوں کو توڑنے کے لیے وہ کوشش کرے. مثلاً کوئی مرد ہو وہ عورت سے کہے کہ تو اپنے گھر کے رشتے داروں سے ملاقات نہ کر, یہ اللہ کو سخت ناپسند. یا کوئی عورت کوشش کرے کہ میرا خاوند اپنی ماں سے کوئی بات نہ کرے, ماں کے قریب نہ ہو, یہ بھی اللہ کو ناپسند. یا کوئی ایسی عورت ہو جو بہو اور بیٹے کو آپس میں صحیح سیٹ نہ ہونے دے, ان کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرے, یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. یا کوئی ماں ہوتی ہے جو بیٹی اور اس کے خاوند کے اندر تفریق کرنے کی کوشش کرے, یہ بھی اللہ کے یہاں سخت ناپسند ہے. تو چھ چیزیں اللہ کو سخت ناپسند. ایک اونچی آنکھیں, دوسری جھوٹی زبان, تیسرا برے منصوبے بنانے والا دل, چوتھا گناہ کی طرف چلنے والے قدم, پانچواں بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ, اور چھٹا جدائی ڈالنے والے انسان. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب قدر میں ہر انسان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کو قبول کر لیں گے, ہر انسان کی مغفرت کر دیں گے, سوائے چند لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک وہ ہے جو دو قریبی رشتہ داروں میں تفریق ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو گول مول بات کرتی ہیں، دیکھیے یہ جو گول مول بات ہوتی ہے یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی اپنے خاوند سے کوئی بات چھپا رہی ہے تو در حقیقت وہ کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ضرور ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خاوند عورت جو ہے خاوند سے بات چھپائے اور گناہ میں ملوث نہ ہو۔ تو عقل تو یہی سوچتی ہے کہ جی بات چھپانی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو سامنے رکھے اور سچ کا ساتھ دے۔ سچ کا بول بالا ہوتا ہے، اصل فائدہ سچ کا ہی ہے۔ دنیا کا بھی فائدہ سچ کا ہے، آخرت کا بھی فائدہ سچ کا ہے۔ ہم تو آخرت کے بارے میں احادیث پڑھتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو آخرت میں ایمان نہیں لاتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سچ میں فائدہ ہے۔ چنانچہ انگریزی کا مقولہ ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، کہ سچ بولنا جو ہے وہ سب سے صحیح پالیسی ہے۔ کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ، آخرت میں بھی اس کا فائدہ۔ وقتی طور پہ عقل ایسی بن جاتی ہے کہ نہیں یار جھوٹ بول دیتی ہوں تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، خوش ہو جائیں گے، یہ جو ناراضگی یہ دور ہو جائے گی، مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ بھئی یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو جو قیامت کے دن جو فرشتے کہیں گے، جو اللہ تعالیٰ کہیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوگا۔ اس لیے سچ کو جو ہے وہ اپنانا یہ مومن کی شان ہے، سچ میں ہی فائدہ ہے۔ چنانچہ کاندلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا، ایک ہندو اور ایک مسلمان کا اس کے اوپر تنازع ہو گیا۔ ہندو کہتا کہ یہ میری زمین کا ٹکڑا ہے، اور مسلمان کہتا کہ یہ میری زمین کا ٹکڑا ہے۔ اب مسلمان نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو عدالت میں لے جاؤں گا، اگر مجھے یہ زمین کا ٹکڑا مل گیا تو میں اس پہ مسجد بناؤں گا۔ جب یہ بات ہندو نے سنی تو ہندو نے کہا کہ مجھے یہ زمین کا ٹکڑا مل گیا تو میں اس پہ مندر بناؤں گا۔ اب یہ ایک ملکی سطح پر ایک بڑا تنازع ہو گیا، مسلمان ایک طرف ہو گئے اور ہندو ایک طرف ہو گئے، اخباروں میں بات آنے لگی، حتیٰ کہ یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس زمانے میں انگریز تھے تو انگریز کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا، اور انگریز جو تھا جج وہ بھی پریشان ہو گیا کہ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ اس مسئلے کی وجہ سے تو بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ملک بھر میں ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ہندوؤں کو پہلے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسی ترتیب ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ مسئلہ اچھی طرح سے حل ہو جائے۔ ہندو نے کہا کہ ہاں ایک ترتیب ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان عالم ہے، ان مسلمان عالم کو بلایا جائے، وہ تحقیق کریں اور وہ بتائیں کہ یہ زمین کس کی ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قابل قبول ہے۔ اب جج نے کہا کہ اچھا اگر ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان عالم کی بات ان کو قابل قبول ہے تو مسلمانوں کو بھی اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان مفتی صاحب کو، ان عالم کو بلا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ مفتی الہی بخش کاندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام دیا ان ہندوؤں نے کہ یہ وہ عالم ہے، ہم ان کی بات مان لیں گے، یہ جو بھی کہیں گے۔ اب مسلمان بڑے خوش کہ جی مسلمان عالم ہیں، مفتی ہیں، بلکہ اتنے صاحب نسبت بزرگ ہیں، انہوں نے تو مسلمانوں کے حق میں ہی فیصلہ دینا ہے، بلکہ یہاں تو اب مسجد بننی ہے تو انہوں نے مسجد کے حق میں ہی فیصلہ دینا ہے۔ چنانچہ مسلمان بڑے خوش، اور ہندو جو تھے وہ ناراض ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح کی بات آپ لوگ کر کے آ گئے۔ اب تاریخ جو ہے وہ انگریز جج نے طے کر لی کہ اس تاریخ کو ہندو اور مسلمان آ جائیں، مفتی صاحب کو بھی بلا لیا جائے گا، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ آ کے فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ تاریخ آ گئی، لوگ جمع ہیں، ہندوؤں کی کثیر تعداد، مسلمان بھی وہاں جمع ہیں۔ اس مجمع کے اندر حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور جج نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ آپ کے لیے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اب آپ اپنی تحقیق سے بتائیں کہ یہ زمین جو ہے یہ مسلمان آدمی کی ہے یا یہ ہندوؤں کی ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ جج بھی حیران کہ اتنا بڑے مفتی ہیں اور انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا۔ چنانچہ انہوں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہندوؤں نے یہاں پہ مندر بنانا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ہندوؤں کی زمین ہے، ان کو حق ہے کہ اب اس پہ یہ مندر بنائیں یا گھر بنائیں یا جو چیز بنائیں، یہ ان کی زمین ہے۔ جج حیران ہو گیا کہ یہ ایسی بات انہوں نے کر دی کہ اتنے پکے مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے بات ہندوؤں کی فیور میں کی۔ چنانچہ اس انگریز جج نے اپنا فیصلہ دیا کہ آج کے مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا کہ دین اسلام کے پیروکار اتنے سچے لوگ ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں نے جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب ہمارا بھی اب فیصلہ سن لیجئے، آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا ہی دیا، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو سننے کے بعد، مفتی صاحب کی اس سچائی کو دیکھنے کے بعد، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ان تمام ہندوؤں نے دین اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہونے کے بعد ہمارے جو اور مسلمان بھائی ہیں ان سب کے ساتھ مل کر اس جگہ پر خود مسجد کو تعمیر کریں گے۔ تو دیکھیے، انسان سچ کہتا ہے تو سچ کا بول بالا ہوتا ہے، جھوٹ جتنا بھی تیزی سے جائے سچ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ سچ کے اوپر ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں مختلف چیزیں مصلحتیں بتاتی ہیں کہ نہیں جی، اس وقت اس سے یہ جھوٹ کہہ لو، اس وقت اس سے یہ جھوٹ کہہ لو۔ سچ والی زندگی رہتی نہیں، طبیعتیں ہی جھوٹ والی بن جاتی ہیں۔ جس جگہ پہ سچ کہنا بھی مناسب ہوتا ہے انسان جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی جھوٹ کہنے میں یہ طبیعت بن چکی ہے، کوئی نہ کوئی جھوٹ کی افادیت نظر ہی آ جاتی ہے اس میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کھری زندگی گزارے، ہر چیز سے ڈر نکل جائے جب انسان سچی اور سچی زندگی گزارتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کی دور خلافت میں، ایک ایران کا شہزادہ، اس کو پکڑ لیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایران کا شہزادہ ہے اور اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، بہت زیادہ مجاہدین کو انہوں نے شہید کیا۔ اب اس کو لایا گیا اور حضرت عمر نے فیصلہ سنایا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جلاد کھڑا تھا، تیار تھا کہ اس ایرانی شہزادے کا سر قلم کر دیا جائے۔ کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ جی موت سے پہلے کوئی ضرورت، کوئی چیز ایسی تم کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا ہاں، ایک پانی کا پیالہ پلا دو۔ چنانچہ اس شہزادے کے لیے پانی کا پیالہ لایا گیا، شہزادہ پانی پیتے ہوئے کانپنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے یہ جلاد یہاں کھڑا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پانی پی رہا ہوں اور اس پانی پینے کے دوران ہی یہ مجھ پہ وار کر دے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، جب تک تم یہ پانی کا پیالہ نہیں پی لو گے تم پر وار نہیں ہوگا۔ اس شہزادے نے یہ بات سنی اور سنتے ہی اس پانی کو زمین پر گرا دیا، اور زمین پہ گرانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا ہے کہ جب تک یہ والا پانی نہیں پیوں گا تب تک مجھ پر وار نہیں ہوگا، اب آپ کا یہ جلاد مجھ پر وار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پانی میں پورا پی نہیں سکتا۔ اب دوسرے صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو اس نے ڈرامہ کیا ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ حرکت کی ہے، اس کے اوپر وار کریں، اس کا سر قلم کریں، اس نے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اب شش و پنج میں آ گئے کہ میں کیا کروں، ایک طرف تو قول دے چکے ہیں کہ جب تک تو پانی نہیں پیے گا تب تک تیرا سر قلم نہیں ہوگا، اور ایک طرف نظر بھی آ رہا ہے کہ اس نے بڑا دھوکا کیا ہے۔ بہت دیر سوچتے رہے حتیٰ کہ اپنے ذہن کو دوڑایا قرآن کی طرف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی طرف۔ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ذہن میں یہی بات آئی کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ سچائی ہے۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ دیا کہ جا میں تیرا سر قلم نہیں کرتا، تجھ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو جب تک یہ پانی نہیں پی لے گا تب تک تیرا سر قلم نہیں ہوگا۔ اس شہزادے نے یہ بات سنی اور بات سنتے ہی کہا کہ دیکھیے میں نے سوچا کہ یہ جلاد میرا سر قلم کرنے والا ہے، میں اس وقت کلمہ پڑھ لوں گا تو میں اس مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے معافی مل جائے گی، مگر یہ زبردستی کا کلمہ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں آزاد ہو جاؤں پھر اپنی مرضی سے پڑھوں گا تو وہ زبردستی والی بات نہیں ہوگی، چنانچہ میں نے یہ ہیلا اپنایا، اب میں آزاد ہوں، اب میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ جس دین کے اندر اتنی سچائی کا اہتمام ہے، جس کے امیر المومنین اپنے قول کا اتنا پاس رکھتے ہیں، وہ در حقیقت سچا دین ہوگا، میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس شہزادے نے دین اسلام قبول کیا حضرت عمر کی سچائی کو دیکھ کر۔ تو جو انسان سچ کہتا ہے وقتی طور پہ اس کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اصل میں اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے، اس کو ایسی بڑی پتہ مل رہی ہوتی ہے کہ اس کا گمان بھی اس طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسی فتح ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شہزادہ اپنے کفر والی فوج کا بھی بڑا جرنیل تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سے بڑے مشورے کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کی فوج کا بھی جرنیل بن گیا۔ تو سچ کے اندر ایسی طاقت ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو انسان سچ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ حیران ہوتے ہیں بزرگوں کا یہ قول سن کے کہ جو انسان جھوٹ کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دے گے، عجیب اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک وکیل صاحب تھے جو بیعت ہو گئے ہمارے حضرت سے، حضرت کی محفلوں میں آتے اور ان کے اوپر نیکی کا کچھ نہ کچھ رنگ چڑھ گیا۔ وکیلوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو لائر کہا جاتا ہے، مگر اصل میں وہ لائر ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ بلکہ وکلا کے بارے میں کسی نے کوئی شعر بھی کہا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو وکلا کا جو جھوٹ ہے اس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بات بھی ایسی ہے کہ ان کو پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، غلط مقدمے لینے پڑتے ہیں اور ان غلط مقدموں کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ وکیل صاحب بیعت ہوئے، اس کے بعد انہوں نے سنت اپنے چہرے پہ سجا لی، حتیٰ کہ پگڑی پہننے لگے، نیکی والی زندگی ہو گئی، نمازی تہجد گزار ہو گئے۔ اس تہجد اور نماز کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مشہور وکیل تھے، بڑی پریکٹس تھی، اب جب جھوٹ بولنے کا انہوں نے ارادہ ترک کر دیا تو جو شخص بھی اپنا کیس لے کر آتا اس کو وہ آگے سے یہی کہتے کہ جی اگر تیرا کیس سچا ہے تو لڑوں گا، اور اگر مجھے مقدمے کے دوران بھی یہ محسوس ہوا کہ تو جھوٹ پر ہے تو پھر میں تیرا ساتھ دینا چھوڑ دوں گا اور سچائی کا ساتھ دوں گا۔ لوگ ڈر جاتے اور مقدمہ ہی نہ دیتے۔ جو اتنی بڑی پریکٹس تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ بالکل کوئی شخص ان کے پاس مقدمہ لے کر آتا ہی نہ۔ لاکھوں کمانے والے، اب فقر و فاقہ والا ماحول آ گیا۔ بیوی کیونکہ نیک تھی، بیوی نے بھی سچائی کا ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے فاقہ قبول کر لیا، مگر رزق کے حرام قبول نہیں کرنا، جھوٹ سے کمائی ہوئی جو رزق ہے اس کو پیٹ میں نہیں ڈالنا۔ ہمت والی بات کر لی، انہوں نے بھی ہمت کر لی۔ ایک سال پورا گزر گیا، کوئی شخص ان کے پاس کیس لے کے آتا ہی نہیں۔ دوسرے وکلا بھی حیران ہو گئے کہ کتنی اچھی زندگی گزارتا تھا اور اب بس جھوٹے کیس لینے سے منع کر دیا ہے، اب پھنسا بیٹھا ہے۔ ججوں کو بھی محسوس ہو گیا کہ یہ کوئی بھی کیس لے کے ہماری عدالتوں میں نہیں آتا، پہلے تو اتنا زیادہ آیا کرتا تھا حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ پتہ نہیں کن پیر صاحب کے پاس پڑ گیا ہے، ان پیر صاحب کی وجہ سے ان کے تو رزق میں بھی کمی آ گئی ہے، ان کو تو کھانے پینے کی بھی اب محتاجی ہونے لگی ہے۔ حتیٰ کہ سال پورا گزر گیا، سال کے بعد جو کچھ نیک لوگ معاشرے کے تھے جن کے سچے مقدمے ہوتے تھے، انہوں نے معلوم کرتے کرتے کسی طرح ان کا سراغ لگا لیا اور ان کے پاس اپنا کیس لے کے آتے، وہ کہتے جی ہمارا کیس تو سچا ہے، آپ اس کی وہ کریں، آپ اس میں ہمارے وکیل بنے۔ اللہ کی شان، کیونکہ یہ مشہور ہو گئے تھے کہ یہ صرف سچائی کیس لیتے، وہ جس عدالت میں کیس لے کے جاتے جج جو ہوتا ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا۔ جج بھی یہ سوچتے کہ جی جتنی تحقیق انہوں نے کی ہوگی ہم تو کر بھی نہیں سکتے، بہت جلدی جلدی فیصلے ان کے حق میں ہونے لگے، حتیٰ کہ یہ مشہور ہو گئے کہ یہ سچائی مقدمہ لیتے ہیں اور سچا مقدمہ جلدی جلدی ان کا شروع ہو جاتا ہے، جج ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ اب لوگوں کی بھرمار، جو سچے مقدمے لے کے جو مظلوم لوگ تھے وہ ان کے پاس آتے، ایک مرتبہ پھر اس پریکٹس نے اتنی اڑان لی، اتنی وہ اونچی گئی کہ پہلے وہ 5 لاکھ روپے ماہانہ کماتے تھے جب جھوٹ کا ساتھ دیتے تھے، اب جب سچ کا ساتھ دیا تو ماہانہ 10 لاکھ روپے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق جو ہے وہ ڈبل کر دیا۔ لوگ ان کے پاس آتے اور وہ سچا مقدمہ لیتے، سچ کی پیروی کرتے، حتیٰ کہ ججوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ سچ ہے، یہ سچ پہ ہوتے ہیں، کبھی جھوٹا مقدمہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت ملک میں ایک مہم چل رہی تھی کہ کچھ سچے لوگوں کو جج بنایا جائے تاکہ عدلیہ جو ہے وہ سچائی والے فیصلے کریں۔ چنانچہ لوگوں نے، ججوں نے کہا کہ اگر سچائی بندہ چننا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس سچائی کی وجہ سے ان کو ملک کے اندر جج بنا دیا گیا، حتیٰ کہ تھوڑے عرصے بعد ان کو ججوں میں بھی سب سے اونچا جج بنا دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان جب جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے تو پریشانی والی زندگی، سچ کا ساتھ دیتا ہے تو وقتی طور پہ تو پریشانی نظر آ رہی ہوتی ہے، وقتی طور پہ تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول دیں تو کامیابی مل جائے گی، جھوٹ بول دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، جھوٹ بول دیں گے تو فلاں خوش ہو جائے گا، مگر در حقیقت جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے جھوٹ سے ہر صورت انسان بچے، سچ کا ساتھ دے۔ جن لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 صحابی تھے، باقی صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر چلے گئے، یہ 3 پیچھے رہ گئے اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم پہنچتے ہیں، کچھ کام سمیٹ کے آتے ہیں۔ اب یہ لوگ آج کل کرتے رہے اور یہ وہیں رہ گئے، جنگ پہ گئے نہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جہاد سے واپس تشریف لے آئے۔ اب جیسے ہی واپس تشریف لائے تو کچھ اور لوگ تھے وہ منافق تھے، ان کے دل میں جہاد پہ جانے کا کوئی ارادہ بھی نہ تھا، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو مختلف عذر پیش کیے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، نبی علیہ السلام نے سن لیا۔ یہ 3 جو تھے ان کو اپنے بارے میں سچائی کا پتا تھا کہ سچائی یہ تھی کہ انہوں نے سستی کی جانے میں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کوئی عذر پیش نہ کیا، بس ان سے یہ نبی علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے نبی ہم آنا چاہتے تھے، آج کل کرتے رہے، سستی کی، اس سستی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں پہنچ سکے۔ سچ کی بات کی، کوئی عذر نہ کیا، اور ظاہراً اگر ان کی طرح منافقوں کی طرح عذر کر لیتے تو چھوٹ جاتے، تھوڑا سا جھوٹ ہی بولنا تھا، مگر انہوں نے سچی بات کی، تینوں صحابہ نے سچی بات کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ صحابہ کرام سے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تم نے بھی ان سے بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ ان تینوں صحابہ کی جو ازواج تھی ان کو بھی کہہ دیا اور ان کے بچوں کو بھی کہہ دیا کہ ان سے بات نہ کرو. اب سوچئے کیا حال ہوگا ان کا کہ جتنے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہے, باہر گھر سے نکلے تو بھی کوئی بات نہیں کرتا, ناراض ہوتا کہ اللہ کے نبی ان سے ناراض ہیں, اور گھر میں آتے تو وہ بیوی جو پہلے محبت کی باتیں کرتی تھی, خیال رکھتی تھی, ہر چیز پوچھتی تھی, دن بھر کی داستان لیتی تھی, وہ بھی ایک لفظ آگے سے نہیں بول رہی. تو اب ان کے دل میں تو چھریاں چلتی تھی, کبھی کسی کی طرف جا کے روتے, کبھی کہیں جا کے روتے, آنکھوں سے آنسو نکلتے کہ جن بچوں سے محبت پیار کرتے ہیں وہ بچے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کے مطابق ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. سب لوگوں کو ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم کر دیا. دل میں یہ بات بھی آتی تھی کہ تھوڑا سا جھوٹ بول لیتے تو اتنی زیادہ اذیت میں نہ جانا پڑتا, اتنے پریشان نہ ہوتے, روئیں بھی تو کس کے آگے روئیں. مہینہ گزر گیا, اس حال میں وقت گزرا, اس حال میں وقت گزرا کہ اپنے اپنے نہیں, دوست اپنے نہیں, بیویاں اپنی نہیں, کوئی بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں. گویا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا, اللہ سے معافیاں مانگی, اللہ تعالی نے ان کے سچ کو اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا کہ ان کی برات کا حکم اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نازل کر دیا. چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو زمین اپنی فراخی کے باوجود بھی تنگ لگنے لگی اور وہ سوچنے لگے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں, ہمارا کوئی ملجا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کا تذکرہ کیا اور ان کی برات کو ظاہر کیا, ان کی توبہ کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی تو آخر میں سچ کو اللہ تعالیٰ نے بالا فرمایا. جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. دیکھیے اور صحابہ کرام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان تین سچوں کو ممتاز کر دیا, ان کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب میں کر دیا. تو جو انسان جتنا زیادہ سچ کے ساتھ رہے گا اتنا زیادہ اللہ اس کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی خوشیاں نصیب فرمائے, اپنے محبوب کے آگے سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر زبان سے کچھ بولنا ہی ہے تو انسان خیر کی بات بولے. دیکھیے یہ جو سچ بولنا ہے, زبان کا صحیح استعمال ہے, اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. جب یہ دل بن جاتا ہے تو زبان بھی پھر صحیح ہو جاتی ہے, جب یہ دل ہی فاسد ہوتا ہے تو زبان بھی فاسد ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی آدم کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, اذا فسدت فسد الجسد كله, کہ جب اس کے اندر فساد آ جاتا ہے تو اس کے پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے, ہر عضو سے گناہ ہوتا ہے. واذا صلحت صلح الجسد كله, اور اگر اس لوتھڑے کے اندر صلاح آ جاتی ہے, نیکی آ جاتی ہے, تو جسم کے ہر عمل کے اندر نیکی آ جاتی ہے. اور فرمایا پھر الا وہی القلب, جان لو کہ یہ لوتھڑا انسان کا دل ہے. تو جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے پھر زبان بھی پاک ہو جاتی ہے, سچائی خود بخود ٹپکتی ہے. تو اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس دل کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے, اللہ کی یاد سے ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اپنے دل کو چمکا لیتا ہے, بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں, وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اس کو ہر غم میں سے نجات دیتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صبح شام استغفار کریں، جو مشائخ نے استغفار اور درود شریف کی تسبیحات کی ترتیب بتائی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب بتائی ہے، اس پر عمل کریں تاکہ یہ دل روشن ہو، اور اس دل کا ساتھ پھر وہ زبان بھی دے تاکہ یہ زبان ہم صحیح طرح سے استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سچی زبان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔